البتہ بعض جسم ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العزت محفوظ فرما دیتے ہیں، زمین پر حرام کر دیا ہے کہ ان کے جسموں کو نہ کھائے، مثلا شہداء ہیں، شہداء کے بارے میں قرآن مجید نے خود کہا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، اور ایک روایت میں کہ بل احياء عند ربهم يرزقون، یعنی ایک جگہ یہ فرمایا کہ وہ زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کس قسم کی ہے اس کا شعور تمہیں نہیں، اور ایک جگہ فرمایا کہ اللہ کے پاس وہ رزق بھی حاصل کرتے ہیں. تو جب شہداء کو اللہ رب العزت نے خاص قسم کی حیات عطا فرمائی ہوئی ہے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام درجے میں شہداء سے بھی بڑھ کر ہیں. اس لیے ہم سب کا یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، سب کا متفقہ طور پر، کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے قبور میں زندہ ہیں، اور جس طرح شہداء کو رزق دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی رزق عطا فرماتے ہیں. چنانچہ خود واقعہ معراج اس پر شاہد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اور نہ جانے کتنے صحابہ کرام سے یہ واقعہ مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے سارے ائمہ کی امامت بھی فرمائی. امام الانبیاء کیوں کہا جاتا ہے؟ امام الانبیاء کہنے کی وجہ ہی ہے کہ معراج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت فرمائی، اور آپ نے ملاقاتیں بھی. ایک روایت میں یہ بھی ہے، بخاری شریف کی حدیث روایت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مقام سے گزرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے، تو آپ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھنے کی حالت میں پایا. تو روایت میں ہے کہ میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے. اسی طریقے سے اور بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو حیات بھی اتنی زیادہ انہیں حاصل ہے قوت کے ساتھ کہ جو دنیاوی حیات تھی اس سے بھی بڑھ کر، اس لیے کہ ایک لمحے میں تو آپ نے دیکھا کہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ساتویں آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے وہاں بھی، پھر بیت المقدس میں بھی ملاقات ہو رہی ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ کس سرعت کے ساتھ، یعنی جو سرعت جو زندگی انہیں حاصل ہے وہ دنیا کی زندگی سے کہیں زیادہ طاقتور زندگی. یہاں کی زندگی میں تو آدمی جہاں ہے وہیں رہے گا، لیکن وہ جو زندگی حاصل ہے آنے واحد میں، کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس پر قدرت. چنانچہ ایک موقع پر ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ مدینہ اور مکے کے درمیان سفر کر رہے تھے، آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ کون سی وادی ہے، غالباً انہوں نے کہا کہ وادی ارزق. آپ نے فرمایا کہ اس وقت میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ چلے جا رہے ہیں اور تلبیہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. پھر آگے پہنچے، اور یہ بیداری کی حالت کی بات، یہ خواب کی بات نہیں، آگے پہنچے تو آپ نے فرمایا یہ کون سی وادی ہے، صحابہ کرام نے اس کا بھی نام بتایا. فرمایا کہ یونس علیہ السلام کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے اونٹ پر سوار ہیں اور تلبیہ پڑھتے ہوئے وہ جا رہے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جو حیات ہے وہ دنیا کی حیات سے قوی تر ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کیسی حیات حاصل ہوگی جو امام الانبیاء ہیں. حضرت سعید بن المسیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک موقع ایسا آیا مدینہ منورہ میں، واقعہ حرہ کو پیش آیا تھا حرہ، اس موقع پر تین دن تک غالباً مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی، اور تین دن تک یہ اکیلے تھے مسجد نبوی میں. اذان وغیرہ کچھ کی، جب یہ اذان کا وقت قریب ہوتا تھا تو کوئی اذان دینے والا تو تھا نہیں. فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روز اقدس کے قریب چلا جاتا، اور وہاں سے ایک ایسی آواز آتی تھی جس سے مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ اب نماز کا وقت ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں کسی کو تو بعض واقعات پر مطلع بھی فرما دیتے ہیں. تو اس لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو شہداء کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو واضح طور پر موجود ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حالات اور واقعات سنائے ہیں وہی کافی ہیں. اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ مجھ پر تم درود بھیجا کرو، جمعہ کے دن خاص طور پر فرمایا کہ بھیجا کرو. ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں تو ٹھیک ہے، لیکن آپ جب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، آپ کا جسم ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اس وقت ہم درود اور سلام بھیجیں گے تو یہ کس طرح آپ تک پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا کہ زمین پر اللہ نے حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کی قبروں کو جو ہے وہ کھائے، یعنی زمین کھا نہیں سکتی. اور آپ نے فرمایا کہ تم میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی درود بھیجا کرو، اور مجھ پر وہ پہنچا دیا جائے گا. یعنی اگر ہم یہاں پڑھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک فرشتے پہنچا دیں گے, جو سیاحین فرشتے ہیں گھومتے رہتے ہیں, اور اگر خود جا کر تم پڑھو گے تو انشاءاللہ خود سنیں گے اور جواب بھی دیں گے. تو یہ احادیث موجود ہیں جو خود اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات حاصل ہے. اللہ رب العزت اسی حقیقت کو بہتر طور پر جانتے ہیں, لیکن ہمیں تو یہی عقیدہ رکھنا چاہیے, اور سارے اہل سنت جماعت جو علماء ہیں ہم ان سب کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو حیات حاصل ہے, اپنے قبور میں وہ زندہ ہے. اور یہ بات واضح اس لیے بھی ہے کہ جب شہداء کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے تو انبیاء یقیناً شہداء سے اونچا مقام رکھتے ہیں, اس میں کسی کو کوئی کلام نہیں کہ شہداء سے بڑھ کر انبیاء کا مقام. تو اس لیے سب سے قوی تر حیات جو ہوتی ہے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہوتی ہے, اس کے بعد شہداء کو, اور پھر عوام کو. عوام کے بارے میں اتنا تو آتا ہے کہ ہم جب قبرستان جائیں تو وہاں سلام کریں, السلام علیکم یا اہل القبور, یغفر اللہ لنا ولکم. میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا, تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روح کو لوٹا دیتے ہیں اور وہ جواب دیتا ہے. اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ تم قبور پر جایا کرو, اپنے عزیز رشتہ داروں کی قبروں پر جاؤ, ایک تو اس لیے بھی کہ وہاں جا کر موت کو یاد کرو کہ ہم نے بھی ایک دن یہاں آنا ہے, اور دوسرا یہ حدیث میں فرمایا کہ جب تم جاتے ہو تو تمہارا عزیز رشتہ دار جو بھی ہے اسے بے انتہا خوشی ہوتی ہے کہ میرا فلاں عزیز آ جایا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو عام معمول تھا کہ جب وہ سفر پر جاتے تھے یا سفر سے آتے تھے تو وہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روضہ اقدس پر, یعنی جاتے وقت بھی آتے وقت بھی سلام پیش کرتے تھے, اور پھر اپنے والد کی خدمت میں یوں کہتے تھے, السلام علیکم یا ابی, اے میرے والد محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت, السلام علیکم یا ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ, اس طرح سلام پیش کیا کرتے. اور آج بھی الحمدللہ جب میں غفیر ہے مسلمانوں کا, ہر وقت صبح و شام جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو روضہ اقدس پر حاضر ہو کر صلاۃ و سلام پیش کرتا ہے, اور ان کا عقیدہ بھی یہی ہوتا ہے کہ الحمدللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر سے ہمیں جواب بھی عنایت فرما رہے ہیں. بعض قبور کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, یعنی ایک شخص تھا جو کاتب تھا, پہلے کاتب وحی, جب وحی آتی تھی تو وہ شخص وحی لکھا کرتا, لیکن بعد میں وہ مرتد ہو گیا, اسلام سے پھر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بدعا فرمائے کہ زمین اسے قبول نہیں کرے گی. چنانچہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر سے باہر پڑا ہوا تھا, تو میں نے لوگوں سے پوچھا تو کہا کہ اس کو کئی مرتبہ قبر میں دفنایا لیکن ہر مرتبہ قبر باہر نکال کے پھینک دیتی. تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا تھی تو قبر زمین نے اس کو قبول نہیں کیا. اور ایک حدیث میں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جب آدمی قبر میں جاتا ہے تو زمین کلام کرتی ہے مردے سے, یعنی نیک آدمی ہوتا ہے تو کہتی ہے کہ مرحبا, تیرا آنا مبارک ہو, تیرا آنا مبارک ہو, زمین پر جتنے لوگ چلتے تھے مجھے تو سب سے اچھا لگتا تھا, آج جب تو میرے پاس آ گیا ہے تو میرا معاملہ بھی دیکھ. اور پھر زمین اس کو آہستہ آہستہ اس طرح دباتی ہے جیسے ماں اپنے بیٹے کے سر کو دباتی ہے. اور اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے جب کوئی کافر فاجر فاسق قبر میں آتا ہے تو زمین اس کو بھی کہتی ہے کہ زمین پر جتنے لوگ چلتے تھے مجھے سب سے زیادہ برا تو لگتا تھا, آج جب تو آ گیا تو میرا معاملہ دیکھے گا. اور پھر زمین اس کو اس طرح سے دباتی ہے جس طرح پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں اس طرح ایک دوسرے میں داخل کر کے دکھلایا کہ اس طرح پسلیاں آر پار ہو جاتی ہیں, اس طرح یعنی اس طرح دباتی. اس سے ہی پتہ چلا کہ یہ ساری باتیں صرف مذاق ہی نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کو صحابہ کرام کے سامنے بیان بھی فرمایا. ایک صاحب کا واقعہ میں نے سنایا تھا, حیات ہیں موجود ہیں وہ, کہ ان سے کسی شخص نے کہا, دنیا دار آدمی تھا بہت, کہنے لگا یار ہم نماز پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, بہت کچھ کرتے ہیں, اور اس امید پر ہم کہ بھی اللہ تعالی ہمیں بخش دے, مغفرت فرما دے, گناہوں سے ہی بچتے ہیں, اپنی آرزوئیں اور تمناؤں کا خون بھی کرتے ہیں کہ یہاں مزے نہیں کرتے, گناہوں سے بچتے ہیں, لیکن ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد پتہ چلے کہ کچھ ہے ہی نہیں, تو نہ دنیا میں نہ آخرت میں. یعنی اس طرح سے ایک صاحب نے کسی عالم سے ان کو یہ بات کہی، تو ان عالم نے بڑا اچھا جواب، انہوں نے کہا کہ بات یہ بھائی، ویسے تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ مجھے تو یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا، لیکن ان کو جواب دینے کے لیے کہا کہ انہوں نے مطلب ان کا تو کہنے کا یہ تھا کہ یہاں تو ہم سب کچھ کر رہے ہیں، پتہ چلا اللہ میاں ہے ہی نہیں، استغفر اللہ العیاذ باللہ، انہوں نے جو بات کی میں نقل کر رہا ہوں اس کو، کہ پتہ چلا کہ اللہ میاں ہے ہی نہیں العیاذ باللہ، تو انہوں نے کہا اگر نکل آئے تو کیا کرو گے، اس لیے کرتے رہو. بہرحال یہ بات تو حقیقت تو یہ ہے کہ ایسا مذاق بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مذاق بھی کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ایک مسلمان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات کو یہ خود بخود نہیں بن گئی، کوئی بنانے والا موجود ہے، کوئی سنا ہے، کوئی کاریگر ہے جس نے ساری دنیا کو وجود بخشا ہے، ورنہ یہ صبح و شام اتنا بڑا سورج انسانوں کی خدمت کر رہا ہے، چاند انسان کی خدمت میں لگا ہوا ہے، دریا اور نہریں لگی ہوئی ہیں، سمندر جو ہے وہ انسانوں کی خدمت کر رہا ہے کہ رات دن اس میں سے جہاز آ رہے ہیں جا رہے ہیں، دنیا بھر کے جو ہے وہ سفر ہو رہے ہیں، اسی طریقے سے اور دیگر کائنات میں ہزاروں لاکھوں چیزیں ہیں، وہ سب انسان کی خدمت میں لگی ہوئی، لیکن انسان کو اللہ نے کہا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اے انسان یہ ساری چیزیں ہم نے تیری خدمت کے لیے رکھی ہیں، لیکن تجھے اپنے لیے رکھا ہے کہ تو ہماری عبادت کر. تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں، ان پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے، اگر یقین نہیں رکھیں گے تو یقیناً پھر گمراہی کی طرف چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو یقین کی دولت عطا فرمائے. تو عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث اس سلسلے میں ہیں. اسی طریقے سے اب جو شہداء ہیں، ایک تو وہ ہیں جو کفار کے مقابلے میں اللہ کے لیے لڑے اور شہید ہو جائیں، اور بعض بیماریوں کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا، مثلا فرمایا کہ پیٹ کی بیماری میں جو شخص مرتا وہ شہید. اب پیٹ کے افراد بہت سارے ہوتے ہیں، حیضے میں کوئی مر گیا، کسی کے پیٹ میں درد ہوا اور مر گیا، پیٹ میں رسولی ہو گئی اور مر گیا، بہت ساری چیزیں ہیں. فرمایا کہ یہ بھی شہید. تو اللہ رب العزت نے دیکھی کیسے بہانے رکھے ہمارے لیے. اسی طریقے سے پانی میں ڈوب کر مر جائے وہ بھی شہید، دیوار گر جائے وہ بھی شہید، اس طرح بہت ساری چیزیں. جمعے کے دن جس کا انتقال ہو جائے عذاب قبر نہیں ہوتا اس کو، جمعرات کی یعنی جمعے کی شب یا جمعے کے دن اگر انتقال ہو جائے تو عذاب قبر اللہ تعالیٰ اٹھا لیتے ہیں اس سے. یہ بڑی معمولی دولت نہیں ہے کہ قبر میں جب تک ہے عذاب قبر سے محفوظ، اور امید ہے کہ جب اللہ نے عذاب قبر سے محفوظ رکھا تو انشاءاللہ آگے بھی محفوظ ہی رکھیں گے. آدمی کو تمنا تو رکھنی چاہیے، لیکن ہمارے چونکہ اختیار میں نہیں ہے کہ کب کس کو موت آئے گی، لیکن تمنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی اپنے فضل و کرم سے جمعہ کا دن ہمارے لیے منتخب فرما دیجیے، شب جمعہ یعنی جمعرات کا دن ہو اور رات جمعے کی ہو، اس میں جو انتقال ہو جائے. بہرحال بہت ساری چیز، اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں مختلف بہانوں سے برستی رہتی ہیں لوگوں پر، لیکن ہمیں بہرحال ان چیزوں کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں حق ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، مختلف لوگوں کو مختلف قسم کے عذاب مختلف گناہوں کی وجہ سے ہوں گے، آپ نے تو اس کی بھی تفصیل فرمائی. چنانچہ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بہت لمبی تفصیل بیان فرمائی ہے جنہیں آپ حضرات جانتے ہیں. بخاری شریف میں بھی ایک واقعہ نقل کیا گیا جو اگرچہ خواب کا واقعہ ہے، لیکن انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. فرمایا کہ دو فرشتے میرے پاس آئے اور مجھے لے کے چلے. ایک شخص کے پاس سے گزر ہوا جس کے کلے کو زمور سے پکڑ کر کھینچا جا رہا تھا، یہاں تک کہ بہت لمبا اس کو کھینچ دیا جاتا تھا، اور پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا جب تک وہ اپنی حالت میں آتا تھا دوسرا کلا کھینچ دیا کرتے تھے اس کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے، اس کو عذاب کس جرم میں دیا جا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹا آدمی، لوگوں میں جھوٹی باتیں پھیلایا کرتا تھا اور پورے دنیا کے اندر وہ جھوٹی باتیں پھیل جایا کرتی تھیں،